اے معبود، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں تو نے قرآن پاک اتارا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، اس میں ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل کا فرق واضح ہے۔ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، یہ راتوں کی عبادت کا مہینہ ہے اور خدا کی طرف واپسی کا مہینہ ہے۔ یہ توبہ قبول ہونے کا مہینہ ہے، یہ بخشے جانے اور رحمت نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے رہائی پانے اور جنت میں جانے کی کامیابی کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پس اے معبودہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس ماہ کے روزے رکھنے اور عبادت میں میری مدد فرما، اسے میرے لیے پورا کر اور مجھے اس میں سلامت رکھ، اور اس ماہ میں میری بہترین مدد فرما، اس میں اپنی زندگی نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دوستوں کی پیروی کی توفیق عنایت فرما۔
انسان اس حقیقت سے آشنا ہے کہ ہر چیز کے کچھ آداب اور رسوم ہوا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ مجلس عزا میں کوئی جشن منائے یا ہنسی اور مذاق کے اشعار پڑھے، یا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی خوشی کی محفل میں کوئی لباس عزا پہنے اور آنسو بہائے؟ یقیناً ہر چیز کے کچھ آداب اور رسومات ہوتے ہیں، جن کی رعایت کرنا حاضرین پر نہایت ضروری ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزے دار بارگاہ رب العزت میں مہمانی کے طور پر حاضر ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ اس محفل کے آداب اور رسومات کی رعایت کی جائے، تاکہ روزے دار زیادہ سے زیادہ خدا کے لطف و کرم کا مستحق قرار پائے، اور اس کے جو آداب ہیں وہ مفصل کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن مجھے صرف ایک اہم ادب کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ ہے گناہ سے دوری۔ ناظرین، ہر گناہ ہر دن کسی بھی وقت ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، خدا کو غضبناک کرتا ہے، لیکن ماہ مبارک کے رمضان میں گناہ خدا کے عتاب اور عقاب کا مزید سبب اور باعث بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ کے مہمان کو ہر طرح کی دوری, ہر طرح کی گناہ سے دوری اختیار کرنا چاہیے. ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ حضرت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کر لیا کہ حضور میری جان آپ پر قربان, ذرا آپ یہ تو بتائیں کہ اس مہینے میں سب سے برتر عمل کون سا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو خدا کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضور نے مسکرا کر فرمایا, اے علی, خداوند عالم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنا اور دوری اختیار کرنا خداوند عالم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ناظرین محترم, آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم تمام خدا کے مہمان ہیں اور خدا ہمارا میزبان ہے. عقل کہتی ہے کہ مہمان کو ان تمام چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے میزبان جن کو پسند کرتا ہے, اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے میزبان جن چیزوں سے پرہیز کرتا ہے. یہ ہمارا پروگرام جو سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست مہمان خدا رمضان سے مخصوص پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اس کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں. اور بشیر احمد صاحب, میں آپ کی خدمت میں بھی ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, چونکہ مہمان خدا ہیں اور ہم سب جو ہے خدا کے مہمان ہیں, واقعی معنوں میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس کی میزبانی جو ہے اس کا پورا حق ادا کر پائے. تو آپ کے ساتھ ساتھ کیوں نہ میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کروں اور اس کے بعد پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جی ہاں ناظرین, میری طرف سے بھی آپ سلام قبول کیجئے. یہ پروگرام شہر مقدس قم سے نشر ہوتا ہے آپ سب ناظرین کے لیے. امید ہے کہ خداوند کریم آپ سب کی عبادات اور اطاعت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. تو ہمارا ساتھ دیجئے, ہمارا پروگرام جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف اور احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے یعنی رمضان کے مبارک مہینے, صیام کے مہینے, اسلام کے مہینے, پاکیزگی کے مہینے, تصفیہ و تطہیر کے مہینے, عبادت و قیام کے مہینے کو قرار دیا ہے. وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما اور ہدایت ہے, ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے. چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت اور برتری کو آشکارا کیا ان فراوان عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں, اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دیں, اور اس کے لیے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا.
جی ناظرین, پروگرام مہمان خدا میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید عرض کرتے ہیں. آئیے بنا کسی تمہید کے ہم اپنے مہمان سے ملتے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی مرزا عمار صاحب, میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید.
وعلیکم و رحمۃ اللہ, تمام بینندگان اور دیکھنے والوں کو بھی ہمارا سلام. ناظرین,
بہت بہت شکریہ آپ نے
ہماری طرف سے بھی آپ ہدیہ اسلام قبول فرمائیں, اور اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں واقعاً اپنا حقیقی مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.
اور یہ خدا کی عنایت ہی ہے کہ آج چوتھا دن ہے ماہ مبارک رمضان کا.
جی الحمدللہ,
اور اتنی لمبے لمبے دن ہیں, گرمی کے ایام ہیں,
17 گھنٹے کا دن یہاں پر ہو رہا ہے. ماشاءاللہ گرمی بھی خوب ہے,
گرمی بہت ہے. تو واقعاً یہ خدا کی رحمت اور عنایت ہی ہے,
بے شک,
کہ سب کے سب روزہ دار ہیں. خدا سب کی روزہ داری قبول فرمائے انشاءاللہ,
بے شک. مولانا, اگر جسارت نہ ہو تو ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. میری گزارش آپ سے یہی ہوگی کہ یہاں پر ہم گفتگو شروع کریں گے اس سلسلے سے کہ دیکھیے, جو ماہ رمضان ہے اس کو کہا جاتا ہے بحر قرآن, اور قرآن کی تلاوت کا اتنا اجر ہے کہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ ایک ایک آیت کی تلاوت, یعنی احادیث میں بھی آیا, پورے قرآن پڑھنے کے برابر ہے. تو یہی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اتنی فضیلت اس رمضان کے مہینے میں قرآن کی اور قرآن کی تلاوت کی کیوں ہے؟ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بغیر کسی مقدمے کے اصل گفتگو کی طرف جاتا ہوں.
جی
اور کہ اس مہینے میں قرآن پڑھنے کی اتنی تاکید ہمیں کیوں دی گئی ہے؟
جی
قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں, روایت بھری پڑی ہیں جو بار بار اشارہ کریں کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے حد اکثر وقت قرآن کے ساتھ گزاریں.
بے شک.
مثال کے طور پر میں اگر آپ سے مثلا تاکید کروں کسی مسئلے کی, مثلا میں فرض کروں آپ سے کہوں کہ یہ کتاب, کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے کوئی مشکل ہے اور میں اس سے کہوں کہ یہ کتاب آپ کے لیے بڑی مفید ہے اس کو آپ پڑھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہر وہ مسائل جو آپ کی زندگی میں جس میں آپ گرفتار ہیں
جی بالکل
اس کے جوابات اس میں ہونے چاہیے.
بالکل,
ورنہ اتنی تاکید کبھی نہیں کی جائے گی.
بے شک.
قرآن کے اوپر جو روایت ہم سے ہیں قرآن کے بارے میں, وہ کہتے ہیں کہ ہر خوش گوتر اس میں موجود ہے.
بے شک.
کل رتب و یاب قرآن آپ کو ملے گا, اتنی تاکید ہے. ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اس سے کہ قرآن ہماری زندگی کو ہدایت دینے کے لیے وہ تمام جو کی پوائنٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ اہم نکات کہ جس کی بنا پر ہماری زندگی شکل پاتی ہے, جس کی بنا پر ہماری زندگی آگے چلتی ہے. ہاں ایک وقت ہم قرآن زندگی نہیں جی رہے ہیں تو کبھی ہم ٹی وی سیکھ رہے ہیں, کبھی ہم فلسفے سے کچھ سیکھ رہے ہیں, کبھی ہم کسی ویسٹرن ایکٹر سے کچھ سیکھ رہے ہیں, کبھی ہم کسی دیسی ایکٹر سے کچھ سیکھ رہے ہیں, مثلا ساری چیزیں جس سے دنیا میں سسٹم چل رہا ہے جو غیر الہی نظام ہے. لیکن سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ ہم اپنی ارزشوں کو, ہم اپنی اقدار کو لے کہاں سے رہے ہیں؟ اگر ہم قرآن سے لے رہے ہیں
جی,
تو قرآن میں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر اتنی تاکید کی گئی کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. ہمارے مکتب میں, مکتب اہل بیت میں اتنی شدید تاکید حفظ قرآن پہ نہیں ہے کہ جتنی تدبر اور تفکر پر ہے. اہل سنت جماعت کے یہاں حفظ قرآن پر بھی بڑا اصرار ہے, بڑی تاکید ہے.
جی بالکل.
میں یہ نہیں کہوں گا ان کے یہاں تدبر تفکر کے لیے منع کیا گیا نا, لیکن ان کی جو ہمت ہے ساری اس مکتب کی, وہ اکثر اس پر ہے کہ حافظ زیادہ بنے. ہمارے یہاں وہ اصرار نہیں ہے کہ ہم حافظ بنے, لیکن ہمارے اس پر بڑا شدید اصرار ہے کہ قرآن کے اوپر غور کیا جائے, قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو سمجھا جائے.
دونوں طرف سے یہ باتیں دیکھنے میں ملتی ہے, چونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے انسان سے کہ تدبر کرو,
قرآن میں خود آیتیں ہیں اتنی کہ تم قرآن کے اوپر تدبر اور تفکر کرو قرآن کے اوپر, یعنی تاکہ ہم سمجھ سکیں قرآن کے اندر ہے کیا. اس آیت میں جو اسی سورے میں,
اور ابھی جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ ان کے یہاں اگرچہ حفظ کے اوپر تاکید ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ تدبر نہیں کرتے, اسی طرح ہمارے یہاں بھی یعنی تاکید تدبر پر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ حافظ ہمارے یہاں.
میں تو کلی بات کہتا ہوں, میں عرض کروں اس کلی طور پہ کہ یعنی امت مسلمہ میں,
امت
مسلمہ میں تفکر بھی ہے, تدبر بھی ہے,
حفظ بھی ہے,
حفظ بھی ہے,
لیکن تاکید جو قرآن کی ہے وہ تفکر اور تدبر پہ زیادہ ہے.
بے شک. بالکل.
یعنی اصل یہ کہ اگر ہم مثلا فرض کریں, اگر ہم نے پورا قرآن حفظ کر لیا لیکن اگر ہم نے بے اندازہ کافی میں تدبر تفکر نہیں کیا, یعنی ہماری زندگی قرآنی نہیں بن سکی.
بالکل.
کسی کام کا نہیں حفظ ہمارا, لیکن اگر تدبر ہے اور تفکر ہے ساتھ میں حفظ بھی ہے تو یہ کہتے ہیں نور اعلی نور, سونے پہ سہاگا والی بات ہے, کیا کہنا اور بہتر.
یہاں سے یہ چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ خود ہم اس کے معنی بھی سمجھیں.
یقینا
جو پڑھ رہے ہیں, ورنہ تدبر نہیں کیا جا سکتا,
تدبر نہیں کیا سکتا اس کے
بعد. بالکل.
تو یہ جو آیت قرآن ہے یہاں پر جو ہم سے کہہ رہی ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
جی
ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان, یہ آیت ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ میں فقط چند جملوں میں وضاحت کر دوں اس کی کہ ہدایت ہوتی کیا ہے. قرآن کی تین صفت یہاں بیان کی گئی ہے. ایک ہدایت ہے قرآن, پھر ہدایت ہے کہ جو آشکار ہدایت ہے, واضح ہدایت ہے, اور فرقان ہے کہ فرقان کیا ہے کہ جو حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا اس میں سارا فن موجود ہے.
بالکل.
یعنی اگر آپ قرآن کی سمجھ پیدا کریں گے تو آپ کو خود بخود باطل کی سمجھ پیدا ہو جائے گی.
بے شک.
چونکہ ایک پرانی مثال ہے, کہتے ہیں اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ تاریکی کیا ہے
جی,
آپ نور کو سمجھ جائیں.
بالکل.
نور کا نہ ہونا تاریکی کی سمجھ ہے.
بے شک.
یہاں پر وہی قصہ ہے کہ اگر انسان قرآنی سمجھ پیدا کر لے تو وہ چیز جو باطل ہے وہ خود بخود انسان کے لیے آشکار ہونا اور واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے. قرآن کی جو پہلی صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے. ہدایت کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ میرے پاس آتے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے مثلا فلاں شہر جانا, مجھے راستہ بتائیے.
صحیح.
میں ایک وقت آپ کو بتا رہا ہوں آپ چلے جائیں, یہاں چوراہے سے آگے سے مڑ جائیے گا, آپ کو روڈ مل جائے گا, آپ چلے جائیے گا. ایک وقت میں کہتا ہوں نہیں, میں خود جا رہا ہوں اسی طرف, آج میری گاڑی بیٹھے ہیں, میں آپ کو لے جاتا ہوں, آپ کو پہنچا دیتا ہوں آدھے راستے تک.
دونوں ہدایتیں.
ایک ہدایت کو اسلام میں کہا گیا ہدایت عیسیٰ علی الطریق ہے
جی,
اور ایک عیسیٰ علی المطلوب ہے. یعنی آپ کو راستہ دکھایا جا رہا ہے, اور ایک ہدایت آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں.
بے شک.
ہماری جو کہانی ہے وہ لوگ جو اہل دین ہیں, وہ لوگ جو متدین ہیں, پروردگار نے جو جال بچھایا ہوا ہے, جو نقشہ بنایا ہوا ہمارے لیے, وہ یہ نہیں کہ ہمیں مثلا کہا گیا کہ جو چاہو کرو, بیٹھ کے تم صبح سے شام تک مثلا میڈیٹیشن کرو تو پہنچ جاؤ گے.
جی بالکل,
ہمیں ہزار راستے بتائے گئے ہیں.
بے شک
انسان کے لیے 124,000 نبی بھیجے گئے ہیں. وہ یہ نہیں تھے کہ آپ کو آگے انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کو یہ کرنا, یہ کرو, یہ کر کے چلے جاؤ. نا وہ کہتے تھے یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو, اور پھر آؤ میرے ساتھ, ہم تمہیں چلو دکھاتے ہیں کہ زندگی اسے کہتے ہیں زندگی الہی.
بالکل,
یعنی اسے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ المطلوب, یعنی آپ کو پروردگار نے حد تک پہنچایا. کوئی یہ کہتا کہ چلو رسول چلے گئے, امام چلے گئے, اب میں کیا کروں.
بالکل,
اب میں کیا کروں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے, قرآن سامنے موجود ہے, آپ اٹھائیں شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں, زندگی کی ساری اقدار آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے. یعنی قرآن زندہ جیتا جاگتا پروردگار کا کلام ہے آپ کے ہاتھ میں.
جی,
یعنی اس سے بڑی ہدایت اور کیا ہو سکتی ہے. یعنی آپ مجھ سے پوچھیں بھائی مجھے مثلا کل امتحان دینا ہے, میں کس کس چیزوں کو تیاری کروں, میں آپ سے کہتا ہوں یہ پڑھ لیجیے گا, یہ پڑھ لیجیے, پڑھ لیجیے گا. ایک بات نہیں, میں آپ کو پورے سوالات بنا کے اس کا جواب بنا کے آپ کو ہاتھ میں دیتا ہوں کہ رات میں اس کو رٹا لگا لو کم سے کم.
بالکل بالکل,
یعنی بالکل واضح طور پر, یعنی بنا بنایا پروگرام آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کہ اس کو ایک بار اچھی طرح سے ریوائیو کر لیں.
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گمراہی کا سوال ہی نہیں پیدا,
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اگر اہل قرآن بنیں گے تو گمراہی ہے ہی نہیں.
بالکل,
سارا راستہ آپ کے لیے آشکار ہو جائے گا. ایک تو خود قرآن ہدایت ہے, پھر اگلا جملہ
جی
بینات من ھدی. قرآن جو ہے فقط نہیں کہ آپ کو راستہ بتا رہا ہے ہدایت کا, اگر آپ ہدایت کے راستے میں آ جائیں گے تو آپ کو واضح آشکار راستہ نظر آئے گا.
بے شک,
وہ راستہ کہ جس میں آپ کو شک نہیں ہوگا.
جی,
میں آپ کو ایک مثال دوں تو ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال پہلے جب میں یاد ہے مجھے, جب میں کینیڈا میں تھا,
جی
ایک خاتون آئی تھی میرے دوست کے پاس, وہ بھی طالب علم تھے میری طرح سے. ان سے کہنے لگی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں لیکن میں خدا کو دیکھوں کیسے, میں خدا کو سمجھوں کیسے.
جی,
مجھے یاد ہے میرے دوست نے مجھ سے کہا, انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ صبح نماز پڑھنا شروع کریں اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کریں.
جی,
اور اگر خدا نے آپ سے گفتگو نہ کی تب آپ مجھ سے بتائیے گا.
وہ
خاتون, انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا.
جی,
اور انہوں نے نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا. ایک مہینے کے بعد آ کے میرے دوست سے کہتی ہیں,
جی,
کہ جو بات آپ نے بتائی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے, میں یہ نہیں کہہ رہا خدا کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے جیسے جیسے وہ بتیا اور ان سے چکر نہیں ہے, لیکن حضور کو میں نے دیکھ لیا.
بے شک,
یعنی وہ مقام میں حضور قلب تک آ کے آ گئی تھی.
بے شک,
یعنی کہ میں نے پروردگار کو اپنی زندگی میں محسوس کر لیا.
جی,
یعنی جب انسان عشق سے محبت سے,
بالکل,
جب انسان قرآن کی طرف اور نماز کی طرف
جاتا
ہے اخلاص کے ساتھ میں, تو خدا اس کی زندگی میں جلوہ نما ہونا شروع ہو جاتا ہے.
بالکل,
اور اگر یہ مقام, اس کو عرفانی اصطلاح میں کہتے ہیں حال.
حال,
حال یعنی کچھ لمحوں کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کے اوپر یہ حالت طاری ہوتی ہے. اور اگر انسان تزکیہ نفس کرے, اور اگر اس انسان اس حالت کو اپنے اندر باقی رکھنا شروع کرے, یعنی کوشش کرے کہ اسی حالت میں ہو, یعنی ہمیشہ حضور کی حالت میں ہو, اس کو کہتے ہیں ملکہ. اس کے بعد پھر,
جی,
اور ملکہ کے بعد پھر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ پھر عرفا دائماً خدا کے حضور میں زندگی جیتے ہیں.
اس کو پھر شہود کہتے ہیں,
اس کو پھر شہود کہہ سکتے ہیں آپ. شہود البتہ ایک اور بھی چیز ہے, شہود کا مطلب ہے کہ آپ میٹافزیکلی چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں, ماورائے کائنات آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ اور ایک اور مقام ہے عرفان کا, لیکن پھر آپ دائماً حضور کے مقام میں آ جاتے ہیں.
جی بالکل, یعنی یہ مادی پردے ہٹ جاتے ہیں,
ہٹ جاتے ہیں کافی حد تک. آپ نے دیکھا, یعنی وہ خواہشات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو انسان کو وسوسے گناہی لاتی ہیں, جو گناہ کے وسوسے کرتی ہیں. دل کہتا ہے اب یہ کیجیے, دل کہتا ہے وہاں سے چلے, یہ چل کے دیکھا جائے, وہ چل کے کھایا جائے, وہ چل کے بات کی جائے. اصل دل ان تمام برائیوں سے آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے, دل بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے.
بالکل,
قرآن کی جو تاکید کی گئی, قرآن ہدایت ہے, نہ صرف ہدایت ہے, ایک بہت ہی آشکار ہدایت ہے.
بالکل,
تیسرا یہاں پہ جو
سے پہلے کہ آپ تیسرے نقطے کی طرف اشارہ کریں, یہاں پہ ٹائم ہوا گزارش کا, ہم آئیے گزارش دیکھتے ہیں جو حافظان قرآن سے مربوط ہے.
جی,
ہماری ٹیم نے یہاں پہ تیار کی ہے.
بالکل,
پھر اس کے بعد مولانا کی خدمت میں.
بالکل
ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا, اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم آپ کو ایک اور حافظان قرآن سے آشنا کرائیں. آئیے ہمارا ساتھ دیجیے, ایک اس وقفے کے بعد آپ سے ضرور ملاقات ہوگی.
اللہ الرحمن الرحیم, میں علی حیدر نوری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ہم اپنے تمام ناظرین کا رمضان سے مخصوص اس پروگرام میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں, اور ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات اس عظیم ہستی سے کرانے جا رہے ہیں کہ جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور ان کا نام ہے حافظ امیر حیدر صاحب۔ آئیے حافظ امیر حیدر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حافظ صاحب، سب سے پہلے آپ اپنا مختصر طور پر تعارف فرمائیں۔
بندہ حقیر کو امیر حیدر کہا جاتا ہے اور ہندوستان کے ایک صوبہ اترانچل سے میرا تعلق ہے، کہ جس میں قصبہ ہے کہ جس کو منگلور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہی آبائی وطن ہے۔
حافظ صاحب، یہ حفظ قرآن جو آپ نے فرمایا ہے، یہ حفظ قرآن کا شوق آپ کو کب اور کیسے پیدا ہوا ہے؟
قرآن مجید سے انس کے لیے کوئی زیادہ شوق کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو زیادہ شوق دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ خداوند عالم کل مولود یولد فطرت اعلی فطرت الاسلام، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی انسان کی فطرت بیدار ہے تو وہ خود ہی قرآن سے مانوس ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے لیے دوسرے اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ مثلا ماں باپ کا انس دلانا، ماں باپ تشویق دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں۔ میرے والد محترم کا پہلے سے ہی شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بنوں، لہذا حفظ قرآن کے لیے ایسے ہی اساتذہ کے پاس مجھے چھوڑا کرتے تھے کہ جو حفظ کے لیے زیادہ مددگار ثابت ہوں۔ اور اس کے علاوہ دوسری، مثلا جب میں حدیث پڑھتا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم، کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ دو چیز کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا میرے دل میں یہی ولولہ اٹھتا تھا کہ ایک محب اہل بیت جس طریقے سے کبھی اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے قرآن سے بھی جدا نہیں ہو سکتا۔
واقعاً قرآن مجید انسان کی زندگی پر حافظ صاحب ایک اثر اور ایک نقش رکھتا ہے، تو خود حفظ قرآن کریم، اس کے اثرات آپ کی زندگی پر کس طرح سے مرتب ہوئے ہیں؟
حفظ قرآن کے آثار ہر حافظ پر مرتب ہوتے ہیں، اور یہ وہ آثار ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں نکھار پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلا ہر حافظ جب حفظ قرآن کرتا ہے تو یاد خدا میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب یاد خدا میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر حافظ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل صاف ہو، حالانکہ اگر اس کے الفاظ پر ہی صرف محدود رہا پھر بہت مشکل ہے، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی اور تدبر پر بھی عمل کرے اور غور و فکر کرے اس میں، تو واقعاً حافظ قرآن وہ ہے کہ جو ہمیشہ اور ہر وقت خداوند عالم سے بات کرتا رہتا ہے، لہذا اس کی فکر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، فکر بھی بلند ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے، اس کی نیت بھی پاک ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ ہر حافظ کی بلندی اور برتری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے دستیاب اور ہر چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے مہیا ہوتا ہے۔
جی، واقعاً قرآن مجید انسان کی ہر جگہ پر مدد کرتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے خداوند عالم اس کو ایک بہت بڑی جزا بھی دیتا ہے۔ حافظ صاحب، اب چونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان ہے، اس کو بہار قرآن کہا جاتا ہے، تو اس مہینے کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے آپ مومنین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
یہ مہینہ چونکہ بہار قرآن ہے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ اس سے انس برقرار رکھے قرآن کریم سے، اس لیے کہ قرآن کریم مومنین کا ذخیرہ ہے۔ قرآن کریم ہی کے ذریعے سے انسان تقرب خدا حاصل کر سکتا ہے، اور ماہ رمضان تقرب خدا کا مہینہ ہے۔ لہذا انسان کو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ وہ قرآن سے مانوس رہے اور قرآن کی تلاوت کرے، اس میں غور و خوض کرے اور اس پر عمل کرتا رہے۔
اچھا حافظ صاحب، اب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت فرمائیں تاکہ وہ ہمارے نور ایمان میں اضافے کا سبب ہو سکے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین صرف اور صرف وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر الہی کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر ہی اعتماد کرتے ہیں۔
حافظ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا، انشاءاللہ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین، واقعاً یہ ماہ رمضان بہار قرآن ہے، اور اس مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے کسی عظیم ہستی کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ناظرین، یہ ہے سحر ٹی وی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا، اور آپ نے کتنی اچھی گفتگو ابھی ملاحظہ فرمائی جناب حافظ امیر حیدر صاحب سے۔ واقعاً جس وقت مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا قرآن کی آیت سنتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بشیر بھائی،
ایک نقطہ یہاں پہ یاد آ رہا ہے
جی، فرمائیے۔
ناظرین تو جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم تذکرن
جی
تذکرہ مومنین کے لیے
بے شک
جو ہے بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے ہیں
جی،
اور ماہ مبارک کے 30 دن ہیں۔
بے شک
تو سب سے بہترین اور مفید ترین راہ یہ ہے کہ ہر پارے کو ایک ایک دن میں تلاوت،
روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہو،
تو بہت ہی مفید ہے کہ اس طریقے سے پورے قرآن کی
تلاوت بھی ہو جائے گی،
ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا
جی۔ اچھا مولانا، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں، اور سوال میرا یہ ہے یہاں پہ کہ خطبہ شعبانیہ میں، بڑا عظیم خطبہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ماہ شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا تھا، اس میں رمضان کے متعلق حضور کی کیا سفارشات ہیں، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو شروع کروں آپ کے خطبہ شعبانیہ کو، میں آپ پچھلے سوال کا ایک فرقان کا جملہ رہ گیا تھا
جی،
میں اس پہ اشارہ کر دوں فقط کہ فرقان کیا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا
جی،
یہ مولانا ہمیں یہ کہ مولا ہمیں یہ بتائیے
جی
کہ کیا قرآن ہی فرقان بھی ہے، فرقان ہی قرآن ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے
جی؟
تو اصول کافی میں روایت موجود ہے، مولانا نے جواب میں فرمایا تھا کہ نہ، قرآن ساری کتاب کو کہتے ہیں
جی،
فرقان وہ تمام احکام اس میں جو واجب کے عنوان سے بیان کیے گئے ہیں،
واجب کے عنوان سے،
ہاں یعنی فرائض، وہ چیزیں جو ہم پر فرض ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہمارا جو احکام ہے
جی
یا فرائض ہیں یا سنت ہیں
جی،
سنت نبوی وہ ہے کہ جو ہم نے رسول کے عمل سے سیکھی ہے، یعنی چونکہ رسول اسے انجام دیتے تھے، رسول نے کہا تھا میرے بعد انجام دیے جائے، مثال کے جیسے غسل جمعہ ہے
جی،
یہ سنت نبوی ہے
جی
کہ تقریباً ہمارے جو پرانے علماء گزرے ہیں وہ اس کو واجب کی طرح سے انجام دیا کرتے تھے۔ اب بعض فقہ کہتے ہیں واجب نہیں لیکن سنت موقعہ ہے، تاکیدی شدید ہے
جی۔
فرائض وہ احکام ہے کہ جیسے مثلاً جس کی مثال قرآن میں آئی ہے
جی،
یہ ہو مثلا یہ حکم ہے، یہ جواب ہے، فلاں اسے مثال تھا کہ میں مثال بچانا نہیں چاہوں گا، بات لمبی ہو جائے گی
جی۔
تو فرقان کہتے ہیں وہ آشکار احکام جو قرآن میں واضح طور پر بیان کیے گئے، یعنی محکمات قرآن، نہ متشابہات بلکہ محکمات قرآن
جی۔
متشابہ کی تفسیریں ہو سکتی ہیں، بتون ہو سکتی ہیں، لیکن جو محکمات قرآن ہے وہ
بالکل واضح اور روشن،
واضح اور روشن،
اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں نکالا جا سکتا ہے۔
وہی انسان کی ترقی کے لیے بہت ایک شاندار پروگرام ہے، یعنی اپنے آپ میں وہ اتنی اچھی چیز ہے
جی۔
اس کے بعد ہم چلتے ہیں رسول خدا کی جو سفارش تھی خطبہ
شعبانیہ
کے عنوان سے، کہ ایک بار رسول خدا کچھ اصحاب کے ساتھ میں جمع تھے
جی،
کہ جس میں مولا کائنات بھی موجود تھے
بے شک،
اور پھر لوگوں نے سوال کیا کہ ہم رمضان کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں، یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں، کہ جس کے جواب میں رسول خدا نے مفصل ایک تفصیلی گفتگو فرمائی
جی،
کہ جس کے کچھ فراز میں یہاں پڑھ کر سناؤں گا آپ کے لیے
جی۔
اور خواہش یہ اگر ہم سب لوگ، اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور لوگ انٹرنیٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں خطبہ شعبانیہ، اور کہ وہاں سے آپ اس کو سرچ کریں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک دور ایک بار بیٹھ کے اس خطبے کو آخر تک اپنے لیے پڑھے اور پورے ماہ مبارک رمضان کے لیے
جی،
اور تاکہ انسان اس مقام حضور قلب تک پہنچ سکے، اس کو انسان ایک بار بیٹھ کے دھیان سے پڑھے پورا
جی،
اور اگر ہو سکے اس کو پرنٹ نکال لے
جی،
اپنے آس پاس رکھے اور اس کو بار بار رمضان میں دہراتا رہے، تاکہ اس کو توجہ رہے کہ کس پروگرام کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے، یا ہم کس پروگرام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، کرنا کیا ہے ہمارا۔ بہرحال خطبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایوہ الناس انہ قد اقبل الیکم شہر رمضان بالبرکت والرحمہ، کہ اے لوگوں رمضان تمہاری طرف اب آ رہا ہے، اور ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف کہ جو رحمت اور برکت لے کر آ رہا ہے
جی،
رحمت اور برکت،
برکت اور مغفرت،
اور مغفرت ساتھ میں لے کر تمہارے لیے آ رہا ہے۔ رحمت وہ عنایات ہیں پروردگار کی جو تمام مسلمانوں کے لیے, کہ جو اہل ایمان ہیں, البتہ تمام مسلمان وہ نام والا مسلمان نہیں, تمام وہ مسلمان جی جو خدا پر اعتقاد رکھتے ہیں, توحید پر اعتقاد رکھتے ہیں, اصول دین کو اچھی طرح سے نہ تقلیدی بلکہ تحقیقی طور پر مانتے ہیں, شریعت پر عمل کرتے ہیں
جی, بالکل,
واجب اور حرام, یعنی واجب کو انجام دیتے ہیں, حرام سے شدت سے پرہیز کرتے ہیں جی, یعنی یہ ایک خلاصتاً تعریف ہے, ایک اجمالی تعریف ہے ایک مسلمان اور ایک مومن ہونے کے, کیونکہ مسلمان کے لوگ سمجھتے ہیں مانا یہ کہ بس نام رکھ لیے تو مسلمان ہے, نا مسلمان نام رکھنے تو مسلمان نہیں بنتا ہے, مسلمان کے لیے روایتوں میں ہے کہ ایسے مسلمان ہونا چاہیے, ایسا مسلمان ہے کہ ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جب لوگ دور سے دیکھیں تو کہیں دیکھو کتنا اچھا انسان ہے, گویا کہ یہ مسلمان ہوگا.
بے شک,
صحیح, بہت اچھا نقطہ ہے,
گویا یہ آدمی مسلمان ہوگا, اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے, ایسے ہم انگوش نما ہونا چاہیے اچھائیوں کی طرف.
اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اخلاق اسلامی ہے اس سے ہم بہت دور ہیں, دوسروں میں وہ اخلاق پائے جاتے ہیں,
پائے جاتے ہیں لیکن
خود مسلمان
جو ہے اس میں
اسلام کے نام لے.
جناب یہاں پہ ہمیں اجازت دیجیے ایک گزارش جو ہماری ٹیم نے تیار کی, اور آج کے دن کی دعا سے نور ایمان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی, اور ہم بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. جی ہاں ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام مہمان خدا, یہاں پہ ٹائم ہوا ہے اب آج کے دن کی دعا, اور اس کے بعد چلتے جو تہران میں نمائش لگی ہوئی ہے قرآنی نمائش کا, تو اس سلسلے میں جو رپورٹ تیار کی ہماری ٹیم نے اس سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. ہمارا ساتھ دیجئے, پروگرام جاری ہے مہمان خدا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک وازغنی فیہ حلاوت ذکرک واوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, میں علی حیدر نوری آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ناظرین, ہم اپنے رمضان سے مخصوص اس پروگرام مہمان خدا میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کو ماہ رمضان کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں جو عالمی قرآنی نمائش گاہ ہے, وہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں چونکہ یہ پروگرام عالمی پیمانے پر برگزار کیا جاتا ہے, اس لیے یہاں پر آنے والے افراد بھی صرف ایران ہی کے دوسرے خطوں سے آنے والے افراد نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا سے یہاں پر افراد موجود ہوتے ہیں, اور جس نے قرآن کے حوالے سے جو خدمت انجام دی ہوتی ہے وہ یہاں پر آتا ہے اور شرکت کرتا ہے تاکہ اس سے دوسرے مومنین بھی فیض یاب ہوں اور پورا پورا اس سے فائدہ اٹھائیں. مثال کے طور پر یہاں جو ایک قرآن مرتب کیا گیا ہے اس میں ایران کے جو ہزار سال ہیں, ان ہزار سال میں جو خط اور جس طرح سے قرآن مرتب کیے گئے ہیں, وہ جتنے بھی خط تھے وہ سب ہزار سال کے پیریڈ میں جتنے بھی خط اور نسخے چاپ ہوئے ہیں وہ ایک کتاب میں موجود ہیں. یہاں پر اس طرح سے بھی تصنیفات اور کتابیں موجود ہیں. ناظرین, اسی طرح سے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسے بک اسٹال پر کہ جو آستانہ قدس رضوی یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جو مجاور ہیں اور جو ان کے مجاور ہیں ان کی طرف سے یہ بک اسٹال یہاں پر لگائی گئی ہے, اور اس کی نظارت کر رہے ہیں جناب آغائی یوسفی کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. جناب اپنے بارے میں کچھ بتائیے.
میں محمد پر یوسفی ہوں اور 19ویں بین الاقوامی قرآنی نمائش گاہ میں آستانہ کے پبلشرز کا نمائندہ ہوں.
جناب اس بک اسٹال کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے.
درباروں نے ہم کمی توضیح میں دی. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس سال آستانہ خود سرزیہ کے پبلشر چار مجموعے کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں. آستانہ خود سرزیہ کا پبلشر سینٹر ریسرچ فاؤنڈیشن سائنٹیفک یونیورسٹی اور آستانہ خود سرزیہ کا مشاوری سینٹر مجموعی طور پر جو دینی معلومات پر کتابیں موجود ہیں وہ قریب 400 عناوین پر مشتمل ہیں.
جناب کیا آپ ہر سال اس نمائش گاہ میں شرکت کرتے ہیں؟
جی ہاں, جب یہ نمائش گاہ برگزار ہوتی ہے ہم بھی شرکت کرنے آتے ہیں.
جناب اگر اس طرح کی دینی معلومات پر مبنی نمائش گاہیں برگزار کی جائیں تو کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟
اگر ہر سال اس طرح سے برگزار ہوں تو ٹھیک ہے, لیکن میری نظر میں اس کی نوعیت میں تبدیلی لانی چاہیے. یعنی نمائش گاہ برگزار کرنے کی نوعیت ایک ہی طرح ہوتی ہے, ہمیں لوگوں کو اس کی برگزار کرنے میں شرکت دلانی چاہیے. انہیں صرف نمائش گاہ دیکھنے یا اس کی سیر کرنے والے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے. اگر عوام بھی نمائش گاہ برگزار کرنے میں شرکت کرے اور زیادہ اچھا ہے.
آپ جو اس نمائش گاہ میں آئے ہیں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟
چنانچہ گزشتہ سالوں کی بہ نسبت بہتر برگزار ہو رہی ہے اور جانبی مسائل پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, لہذا بہت اچھا محسوس ہوتا ہے.
جناب بہت بہت شکریہ.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
محترم ناظرین, واقعاً قرآن مجید کی ایک ایسی راہ ہے کہ جو اس پر سالک ہوتا ہے اور چلتا ہے خداوند عالم اس کی مدد کرتا ہے, اور جو خداوند عالم کی راہ میں کسی بھی اعتبار سے دام درم قدم سخن نکلتا ہے خداوند عالم ہر اعتبار سے اس کی مدد کرتا ہے اور معاونت کرتا ہے. ناظرین, ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
جی ہاں ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ مہمان خدا. میں یہاں پہ چونکہ بتایا گیا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں.
جی بہت بہتر ہے کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. بالکل خدا حافظی کرتے ہیں.
جی ہاں ناظرین, پروگرام دیکھ رہے تھے آپ مہمان خدا. انشاءاللہ کل اسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.